बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उस खुदा का नाम लेकर पढ़ो जिसने पैदा किया है, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी है और इंसान को वो सब कुछ बता दिया है जो उसे नहीं मालूम था। बेशक इंसान सरकशी करता है कि अपने को बेनियाज ख्याल करता है। बेशक आपके रब की तरफ वापसी है। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो मना करता है बंदे खुदा को जब वो नमाज पढ़ता है? क्या तुमने देखा कि अगर वो बंदा हिदायत पर हो या तकवा का हुक्म दे तो रोकना कैसा है? क्या तुमने देखा कि अगर उस काफिर ने झुठलाया اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ علق کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ علامہ اقبال لاہوری کی ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، اور آج کا ایران ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں سالانہ پدم ایوارڈ کی تقریب جاپان کے سابق وزیر اعظم آبے شینزو اور اہم ملکی شخصیات میں ایوارڈ کی تقسیم۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کا یوم پیدائش پاکستان میں سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات، لاہور میں مزار قائد پر گارڈ کی تبدیلی۔ ایران میں ذوالفقار 1400 نامی فوجی مشقوں کی پروقار اختتامی تقریب، اہم فوجی کمانڈروں کی شرکت اور شاندار سمندری پریڈ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر ہندوستان نے منگل کو جاپان کے سابق وزیر اعظم آبے شینزو اور ملک کی مختلف اہم شخصیات کو پدم ایوارڈ سے نوازا۔ نئی دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق ایوان صدر کے دربار حال میں منعقدہ ایک تقریب میں صدر رام ناتھ کووند نے پدم ایوارڈ تقسیم کیے۔ جن شخصیات کو منگل کو پدم ایوارڈ دیے گئے ان میں جاپان کے سابق وزیر اعظم آبے شینزو، آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے سابق ڈائریکٹر جنرل بی بی لال، ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیرین، لوک سبھا کی سابق اسپیکر سمترا مہاجن، سابق مرکزی وزیر رام ولاس پاسوان اور آسام کے سابق وزیر اعلیٰ سمیت متعدد اہم شخصیات کو پدم ایوارڈ دیے۔ رام ولاس پاسوان اور ترون گوگوگی کو یہ ایوارڈ بعد از مرگ دیا گیا ہے، جو مسٹر پاسوان کے بیٹے اور مسٹر گوگوئی کی اہلیہ نے وصول کیے۔ قابل ذکر ہے کہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے سابق ڈائریکٹر جنرل بی بی لال کو ہندوستان کا دوسرا بڑا شہری ایوارڈ پدم وی بھوجن اور بابری مسجد کے نیچے مبینہ طور پر رام مندر کی کھنڈرات کا پتہ لگانے پر دیا گیا ہے. ہندوستان کے صدر نے مسٹر لال کو یہ ایوارڈ ایسی حالت میں دیا ہے کہ ان کو ہندوستان کے کسی بھی معتبر ادارے نے تسلیم نہیں کیا ہے, جبکہ ان کا دعویٰ ہندوستان میں فرقہ واریت میں شدت آنے, مذہبی رواداری کے مجروح ہونے کا بھی باعث بنا ہے. ہندوستان میں ایک اور ہسپتال میں بھیانک آگ لگنے کی خبر ہے. ہندوستان کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی یو این آئی کے مطابق بھوپال کے ایک سرکاری ہسپتال کے چلڈرن وارڈ میں آگ لگ جانے سے کم 4 بچوں کی موت ہو گئی ہے. رپورٹ کے مطابق آگ پیر اور منگل کی درمیانی رات کملا نہرو ہسپتال کی 3rd منزل پر بچوں کے وارڈ میں لگی. آگ لگنے کے بعد 36 بچوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا, لیکن اس درمیان 4 بچے لقمہ اجل بن گئے. ہسپتال کے ذرائع کے مطابق آگ وینٹیلیٹر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی اور بہت تیزی سے پورے وارڈ میں پھیل گئی. اردو دنیا میں آج شاعر مشرق علامہ اقبال کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال کے 144 یوم پیدائش پر پاکستان سمیت پوری دنیا میں اردو داں حلقوں میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے. پاکستان میں علامہ اقبال کے یوم پیدائش کی تقریبات سرکاری سطح پر منائی جاتی ہیں. پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس مناسبت سے منگل کو مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد کی گئی. لاہور میں مزار قائد پر منعقدہ تقریب میں پاکستانی بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی اور مزار کے اعزازی گارڈ کی ذمہ داریاں سنبھال لیں. اس تقریب میں سرکاری عہدیداروں کے علاوہ عوام کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی. یوم اقبال کی مناسبت سے ایک تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندے سید علی رضوی.
شاعر مشرق علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. وہ بے ایک وقت شاعر, فلسفی, مصلح قوم, سیاستدان اور عالم دین تھے, لیکن ان کی شاعری نے ان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹ لیا تھا. بر صغیر پر برطانوی راج کے خلاف علامہ اقبال نے سب سے پہلے مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست کا نظریہ پیش کیا, جو بالآخر پاکستان کی آزادی کا باعث بنا.
اقبال یہ چاہتے تھے کہ بر صغیر کے مسلمان اور بلکہ مسلمانان عالم خودی کی طرف لوٹ جائیں, اور کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, خودی حتیق فسا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ تھا کہ توحید جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک وہ مرکزہ ہے, جب بھی ہم نے اس سے انحراف کیا ہے اس سے ہماری وحدت جو ہے پارا پارا ہوئی ہے.
علامہ اقبال ایک عہد شناس اور عہد ساز شاعر تھے. ان کے شاعری ایک مخصوص نظام فکر سے روشنی حاصل کرتی تھی, جسے انہوں نے مشرق و مغرب کے سیاسی, تہذیبی, معاشرتی اور روحانی حالات کے گہرا مشاہدہ کرنے کے بعد مرتب کیا تھا.
تقریباً 3 سال جو تھے انہوں نے یورپ میں گزارے, اپنی انہوں نے وہ پی ایچ ڈی اور لاء جو تھا وہاں سے وہ کر کے آئے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ یورپین فلاسفرز وغیرہ کو اور ان کی جو ہے وہ ساروں کی جو فکر ہے ان کی نظر سے جو ہے وہ گزری. لیکن اس میں بھی جو ہے آپ کوئی شک کو شبہ کی بات نہیں ہے کہ علامہ نے رجوع جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہی کیا. وہ ایک جگہ پہ ہی وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو خودی کا فلسفہ ہے یہ یونیورسل ہے, لیکن کسی بھی آئیڈیلزم کو جو ہے اس کو وہ حاصل کرنے کے لیے وہ ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا, اور اسلام سے بہتر جو ہے وہ اس فلسفے کے لیے پھیلانے کے لیے پلیٹ فارم نہیں ہے.
مواد کے لحاظ سے ان کے شاعری میں دین اور قرآن سے محبت, پیغمبر اسلام سے والہانہ عقیدت اور اسلامی اقدار جا بجا نظر آتے ہیں. ایک ایسا شاعر جس کے خیالات نے مسلمانوں کے ذہنوں میں استعمار کے خلاف جد و جہد اور اسلامی بیداری کے کلچر کو زندہ کیا. شاعر مشرق علامہ اقبال ایک ایسے مفکر ہیں جنہوں نے زندگی کے مختلف اور متنوع مسائل پر برسوں مسلسل غور و فکر کے بعد اپنے کلام اور نثری مقالجات کے ذریعے ایسے پرحکمت اور بصیرت افروز خیالات پیش کیے جنہوں نے دنیا کے لوگوں کے دل و دماغ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ سید علی رضوی، ریڈیو تہران، لاہور۔
سامعین، علامہ اقبال کے یوم پیدائش کی مناسبت سے ریڈیو تہران نے بھی ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے جو شام کی نشریات میں پیش کیا جائے گا۔ مزید خبریں۔ پاکستان کے کئی شہروں میں مہنگائی کے خلاف مختلف سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیا اور ریلیاں نکالیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق بہاولپور میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ریلوے اسٹیشن سے فرید گیٹ تک احتجاجی ریلی نکالی، اور حافظ آباد میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے احتجاج کیا۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج میں شامل رکشہ ڈرائیوروں نے رکشوں کے آگے گدھے باندھ رکھے تھے۔ ادھر سوات سمیت مالاکنڈ ڈویژن میں وکلا نے مہنگائی کے خلاف عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا۔ علاوہ ازیں ضلع خیبر کے لنڈی کوتل بازار میں جماعت اسلامی نے بھی مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ واضح پاکستان میں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد پاکستان ریلوے کے ساتھ ساتھ روڈ ٹرانسپورٹ نے بھی مسافر اور مال بردار گاڑیوں کے کرائے میں 30% تک اضافہ کر دیا ہے، جس کے باعث کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کافی بڑھ گئی ہیں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے متنازع احتساب آرڈیننس ترمیمی بل پاس کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی قومی اسمبلی نے احتساب آرڈیننس ترمیمی بل سمیت 7 بل منظور کیے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں قومی احتساب آرڈیننس ترمیمی بل کے ذریعے موجودہ چیئرمین نیب اور پراسیکیوٹر جنرل کے عہدے کی مدت میں توسیع کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق حال ہی میں نافذ ہونے والا قومی احتساب آرڈیننس ترمیمی بل حزب اختلاف کے اراکین کی جانب سے مسترد کیے جانے کے باوجود منظور ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان قومی اسمبلی سے پاس ہونے والے بلوں میں ایک بل صحافیوں کے تحفظ سے تعلق رکھتا ہے۔ اجلاس کے دوران حکومتی اراکین کی کم تعداد میں حاضری کے پیش نظر اپوزیشن نے 2 مرتبہ کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی کرتے ہوئے اجلاس ختم کرانے کی کوشش کی، تاہم ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے حکومتی اراکین کو کورم پورا کرنے کا وقت دے کر نئی مثال قائم کی۔ کورم کی نشاندہی کرنے کے بعد اپوزیشن اراکین ایوان سے باہر چلے گئے، لیکن ڈپٹی اسپیکر نے کارروائی معطل نہیں کی اور گنتی کرانے کا حکم دیا جو 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس دوران اتحادی جماعتوں کے اراکین کو ایوان میں لا کر کورم پورا کر دیا گیا۔ حکومت پاکستان افغان طالبان کے تعاون سے پاکستانی طالبان کے ساتھ امن معاہدے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ مذاکرات ملکی آئین اور اقتدار اعلیٰ کے دائرے میں رہتے ہوئے انجام پا رہے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ فریقین کے درمیان مکمل جنگ بندی کے حوالے سے پوری آمادگی دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے آئندہ دور میں جنگ بندی کا دائرہ مزید وسیع تر ہونے کی توقع ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر وزیر اعظم عمران خان کا ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنا درست نہیں اور اس کے منفی نتائج برآمد ہوں گے۔ ادھر افغانستان کے طالبان مخالف دھڑے حکومت پاکستان پر طالبان کی حمایت کا الزام عائد کرتے ہیں، جسے حکومت اسلام آباد ہمیشہ مسترد کرتی آئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کی ذوالفقار 1400 نامی فوجی مشقیں اپنے اہداف کی تکمیل کے ساتھ ختم ہو گئی ہیں۔ ان فوجی مشقوں میں بحریہ کے سرفیز اور انڈر سرفیز جہازوں اور آبدوزوں نیز مکمل طور سے ایرانی ماہرین کے تیار کردہ تباہ کن بحری جہاز دینا نے بھی حصہ لیا۔ ذوالفقار 1400 کے نام سے منعقد ہونے والی ان فوجی مشقوں کی اختتامی تقریب میں بری فوج کے سربراہ اور دیگر اعلیٰ فوجی افسران، خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ڈپٹی چیئرمین جنرل حسین حسنی سعدی، نیز اس ہیڈ کوارٹر کے دفاعی ماہرین، بری، بحری اور فضائی افواج کے کمانڈروں اور فوج کے ایئر ڈیفینس یونٹ کے سربراہ بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر ایک بحری پریڈ بھی منعقد کی گئی جس میں بحریہ کے مختلف بیڑوں اور آبدوزوں نے حصہ لیا۔ اس پریڈ میں ایران کے اندر تیار ہونے والے جنگی بحری جہاز دینا اور دوسرے جنگی بحری جہازوں، توپ بردار کشتیوں اور تاریخ و سہند کلاس کی مختلف آبدوزوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر سہند نامی جنگی بحری جہاز کے عرشے پر کھڑے ایرانی فوج کے کمانڈروں نے پریڈ کی سلامی لی۔ فضائیہ کے ایف فور اور معراج جنگی طیاروں کے ساتھ ساتھ ایف تھری پی جاسوس طیاروں اور ہیلی کاپٹر بھی اس پریڈ میں شریک تھے۔ اختتامی پریڈ میں حصہ لینے والے دفاعی وسائل و آلات، ذوالفقار 1400 فوجی مشقوں میں استعمال ہونے والے آلات، وسائل اور فوجی یونٹوں کا محض علامتی حصہ ہیں۔ ایرانی فوج کے کمانڈر جنرل عبد الرحیم موسوی نے ذوالفقار 1400 فوجی مشقوں کی اختتامی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشقوں کے درمیان فوج کے مختلف دستوں اور یونٹوں کے درمیان گہری ہم آہنگی کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے ڈرون طیاروں اور سسٹموں کے استعمال، نیز فوج کے مختلف دستوں کے درمیان پائی جانے والی ہم آہنگی اور یکجہتی کو ذوالفقار 1400 فوجی مشقوں کی نمایاں خصوصیات قرار دیا۔ افغانستان کے صوبے بامیان میں ایک مسافر بس پر نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں کئی مسافر ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بامیان کے سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ بامیان کے ضلع یکا ولنگ میں ایک مسافر بس پر نامعلوم افراد کے حملے میں ایک شخص ہلاک اور تین دیگر زخمی ہو گئے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ حملہ ور بس کو لوٹنا چاہتے تھے۔ 15 اگست کو افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد سے اس ملک کے مختلف علاقوں میں بدامنی پھیل گئی اور اس سلسلے میں مزار شریف میں مسلسل شبانہ جھڑپوں اور اس کے خلاف اس علاقے کے لوگوں کے مظاہروں کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے۔ جنوبی عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے ایک کانوائی کے راستے میں بم دھماکے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ نیوز ایجنسی شفقنا کے مطابق دہشت گرد امریکی فوج کے لاجسٹک کنوائے کے راستے میں یہ دھماکہ پیر اور منگر کی درمیانی شب صوبے دیوانیہ میں ہوا۔ رپورٹ کے مطابق بم ایک پیکٹ میں چھپایا گیا تھا جو اس وقت زوردار دھماکے سے پھٹ گیا جب دہشت گرد امریکی فوج کا لاجسٹک کنوائے وہاں سے گزر رہا تھا۔ حملے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یمن پر جارے سعودی اتحاد کے حملوں کے دوران اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے کہا ہے کہ یمن کو امن کے لیے ایک سخت جنگ و جد و جہد کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین اختر۔
یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے گرینبرگ نے جنوب مغربی یمن میں واقع 23 کے علاقے کے دورے کے موقع پر کہا ہے کہ جنگی کاروائیاں بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا باعث ہوتی ہیں، جس سے انسانی صورتحال سخت اور امن کی کوشش کمزور پڑ جاتی ہے۔ انہوں نے کامیابی کے حصول کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یمن میں قیام امن کی کوشش ایک سخت جنگ ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ ہمیں ہرگز یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تشدد کے پہیے کو روکنے کے لیے ہمیشہ ایک راستہ موجود ہوتا ہے اور پرامن مذاکرات کے مواقع ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ دریاسنا یمن کے ایک رہنما محمد البخیتی نے صوبہ معارب کی مکمل آزادی کی امید کو روشن قرار دیا اور کہا کہ معارب میں دشمن کے جنگجوؤں کو پہنچنے والا نقصان بڑھتا جا رہا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق محمد البخیتی نے مزید کہا کہ معارب کے بہت سے لوگوں نے سنا حکومت کے فوجیوں کا پرجوش استقبال کیا ہے۔ یمن کی فوج اور عوامی فورس کے جوانوں نے 15 اکتوبر کو صوبہ معارب میں اپنی پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے اس صوبے کے اہم اور اسٹریٹجک شہر الجوبہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ الجوبا کی آزادی کے بعد شہر مارب کی جانب پیش قدمی جاری ہے تاکہ جنوب کی سم سے تیل کی دولت سے مالا مال اس صوبے کا محاصرہ مکمل ہو جائے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے بھی ایک پریس کانفرنس میں طلوع فتح نامی آپریشن کے دوران صوبے مارب کے مزید 600 کلومیٹر کے علاقے کی آزادی کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ طلوع فتح آپریشن میں جارے سعودی اتحاد کے 1300 سے زائد زرخرید فوجی ہلاک ہوئے جبکہ درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ صوبہ مارب تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال اور اسی بنا پر زبردست اقتصادی اہمیت کا حامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صوبے کی مکمل آزادی کی صورت میں یمن میں سعودی اتحاد کے فوجیوں کا کام تمام ہو جائے گا۔
یمن کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کا ایک جاسوس طیارہ صوبہ مارب میں دشمنانہ کارروائی کے دوران گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ اس ملک کی فوج نے صوبہ مارب کے الجوفا علاقے میں امریکہ کے ایک جاسوس ڈرون طیارے کو ایک مناسب اسلحے سے مار گرایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یحییٰ سری نے کہا کہ اس جاسوس ڈرون طیارے کے ملبے کا ویڈیو موجود ہے اور جلد ہی منظر عام پر لایا جائے گا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے یاد دہانی کرائی ہے کہ اسکن ایگل ماڈل کا یہ 5واں ڈرون طیارہ ہے جسے یمن کے فضائی دفاعی سسٹم رواں عیسویں سال کے دوران مار گرانے میں کامیاب رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ جناب۔
جی ڈاکٹر صاحب، امریکہ نے افغانستان میں داعش اور اس سے منسلک دوسرے گروہوں کی فعالیت اور سرگرمیوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، امریکہ کو ابھی یاد آیا کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ داعش اور اس کے ساتھ منسلک گروہ جو ہیں وہ فعال ہو رہے ہیں۔ بہت دیر کی مہربان آتے آتے اگر ہم یہ کہیں، 20 سال تو افغانستان میں امریکہ موجود تھا، اور کیا یہ جو داعش ہے جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تشویش لاحق ہو گئی ہے، کیا یہ پچھلے 1-2 مہینوں میں پیدا ہوئی ہے اور اس نے اپنی فعالیت میں اضافہ کر دیا ہے؟ یقیناً اس کی جڑیں اور اس کی فعالیت گزشتہ کئی برسوں پہ محیط ہے، اور افغانستان کے اندر خود امریکنز جھنڈے تلے یا جسے آپ کہیں چھتری تلے اس طرح کے گروہوں کو پالا گیا ہے، اور بعض تجزیہ نگاہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ امریکن نے باقاعدہ ایک بی پلان کے تحت وہاں پہ داعش کو پچھلے چند سالوں سے مضبوط کیا، بلکہ بہت سارے ذرائع نے، جس میں خود افغان حکومت کے ذرائع بھی شامل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ امریکن ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے داعش کے جنگجوؤں کو شام اور عراق سے افغانستان منتقل کیا گیا۔ اب ان حالات میں اگر امریکی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں تشویش ہے کہ داعش 1 مہینے کے بعد یہ ہو جائے گی اور القاعدہ 2 مہینے کے بعد یہ کاروائیاں شروع کر دے گی، تو میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کو دھوکہ دینے کی بات ہے، اور اس کے پیچھے بھی امریکن ایک اپنا ایک ایجنڈا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ داعش اور القاعدہ کا شور مچا کے کسی نئے کھیل کھیلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ دیکھیں، داعش کے خود وجود کے بارے میں اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ داعش بنیادی طور پہ شام اور عراق کے لیے وجود میں لائی گئی تھی، اور جب امریکن نے دیکھا کہ بجائے یہ کہ وہ اپنے فوجی, چونکہ امریکہ کا سٹائل ماضی میں یہ رہا ہے کہ وہ اپنے فوجی تعینات کرتے تھے جہاں جس علاقے میں ان کو اپنے مفادات ہوتے تھے, تو اپنے فوجوں کو وہاں پہ اپنے فوجیوں کو تعینات کر دیتے تھے اور اپنے فوجیوں کے ذریعے براہ راست وہاں پہ قتل و غارت کا بازار گرم کرتے. لیکن پچھلے عرصے میں, پچھلے دہائی میں ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے لوگوں کو کیوں مروائیں, اپنے فوجیوں کو کیوں مروائیں, خود اسلام کے اندر ایک ایسا گروہ تشکیل دے دیا جائے کہ جس کا کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں ہو, سی آئی اے کے ہاتھ میں ہو, لیکن وہ بظاہر مسلمان ہوں, بظاہر وہ اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگائیں, بظاہر ان کی لمبی لمبی داڑیاں بھی ہوں, بظاہر وہ قرآن کی بات بھی کریں, بظاہر وہ اسلامی تعلیمات کی بات بھی کریں, لیکن کام وہی کریں کہ جو سی آئی اے چاہتی ہے, جو امریکہ چاہتے ہیں. اور اسی منصوبے کے تحت داعش کو شام اور عراق کے اندر لانچ کیا گیا, اور اس کے باقاعدہ شواہد موجود ہیں کہ عراق کے اندر جن لوگوں کے ذریعے سے, جن ابتدائی افراد کے ذریعے سے داعش کو وجود بخشا گیا, وہ خود امریکہ کے تربیت یافتہ لوگ تھے, امریکہ کے زیر سایہ پلنے والے وہ افراد تھے, ان کو باقاعدہ ٹرینڈ کیا گیا, ان کو وسائل دیے گئے, دنیا بھر سے اس طرح کے لوگوں کو وہاں پہ بھیجا گیا, 80-90 ممالک کے لوگوں کو شام لایا گیا, وہاں پہ ان کی تربیت کی گئی, پھر ان کو داعش کے نظریات سے آشنا کیا گیا, اور پھر جو کھیل کھیلا گیا شام کے اندر یا عراق کے اندر, اور خلافت کے قیام کے بہانے اور اسلامی حکومت کے قیام کے بہانے, جو جبر و تشدد اور جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا, نہ مسلمانوں کو چھوڑا گیا, نہ وہاں کی اقلیتوں کو چھوڑا گیا, نہ سنی نہ شیعہ نہ عیسائی, کسی کو انہوں نے نہیں بخشا, جو بھی مقابلے میں آیا انہوں نے اس کو تہس نہس کیا. موصل کا واقعہ, موصل شہر پہ جو ان کا قبضہ رہا, اس کی اگر کہانیاں سنیں تو انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ کیا ایک انسان اس طرح کی کاروائیاں کر سکتا ہے, وہ بھی اسلام کے نام پہ, قرآن کے نام پہ. شام کے اندر چاہے وہ ادلب ہو, چاہے وہ عطا دمشق کے ارد گرد کے بعض علاقے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے اس انداز سے, اور کس انسانوں کو تو چھوڑیں, انہوں نے تو مردوں کو بھی نہیں معاف کیا, یعنی مردہ جو شخصیات تھیں جو دنیا سے جا چکی تھیں ان کے مزارات کو تباہ کیا, ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی. تو یہ تو ایک گروہ تھا کہ جو خود امریکہ کا خلق کردہ ہے, اور اس کو خلق کرنے کے دو بڑے مقاصد تھے, ایک تو یہ کہ ان کے ذریعے سے مار دھاڑ اور قتل و غارت اور اپنے مفادات حاصل کیے جائیں, حکومتوں میں تبدیلی لائی جائے, ملکوں کے اندر انتشار اور سیاسی عدم استحکام اور سلامتی کے مسائل پیدا کیے جائیں, دوسرا ساتھ ساتھ اسلام کو بھی بدنام کیا جائے کہ جب داعش اسلام کے نام پہ کچھ کرے گی تو دنیا کے سامنے اسلام کا نام بدنام ہوگا کہ اسلام کا چہرہ ایسا ہے, جبکہ اسلام کا یقیناً جو حقیقی چہرہ ہے وہ امن و آشتی کا چہرہ ہے, جو قرآن نے جو اسلام کا چہرہ بیان کیا ہے وہ امن و صلح پہ مشتمل ہے. لیکن یہ امریکہ نے اور خود ان کے اپنے بڑے بڑے حکام نے بھی, چاہے وہ ہیلری کلنٹن ہو چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہوں, ان سب نے اعتراف کیا ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ کہ ہم نے اس طرح کے گروہ اپنے مقاصد کے لیے خلق کیے ہیں. اور اب اگر امریکہ یہ کہتا ہوا پھر رہا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے اور یہ تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ جناب افغانستان کے اندر ان کی کاروائیوں سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوں گے اور مشکلات پیدا ہوں گے اور یہ پھر افغانستان کی سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کریں گے, تو یہ تو ان کا اپنا بویا ہوا ہے, اب انہوں نے خود کاٹنا ہوگا. اور انہوں نے بویا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ اس بہانے, مثلا ابھی چند دن پہلے خود ظالم خلیل زاد جو امریکہ کے خصوصی نمائندے تھے ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ اگر داعش اور القاعدہ کی کاروائیوں پر روک تھام نہ لگائی گئی اور افغانستان کے اندر ان پہ قابو نہ پایا گیا تو امریکہ دوبارہ حملہ آور ہو سکتا ہے. تو اب اس سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ انہوں نے یہ بی پلان کے تحت داعش کو یہاں پہ اکٹھا کیا ہوا ہے, یہاں پہ انہوں نے دوبارہ لانچ کیا ہے, دوبارہ ان کو منظم کر رہے ہیں, اب ان کے ذریعے سے کاروائیاں انجام پائیں گی, اور جب دہشت گردی بڑھے گی ملک کے اندر بھی, ہمسایہ ممالک کے اندر, تو پھر امریکہ ایک دفعہ بہانہ بنا کے دنیا کے کبھی نیٹو کو اور کبھی فلاں کو اور اپنے فرنٹ لائن اتحادیوں کو لے کے پھر افغانستان پہ چڑھ دوڑے گا کہ یہاں پہ دہشت گردی پنپ رہی ہے اور یہاں پہ دہشت گرد جو ہیں انہوں نے ٹھکانے بنا لیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دعوے ہیں کہ جس کے بارے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے اپنے دامن میں جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال کیا بن رہی ہے اور کون ہے اس کا باعث۔ افغانستان کے اندر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت مشکلات ہیں، طالبان کی حکومت جس انداز سے اس کو حکومت کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہی، ہمسایہ ممالک کے دباؤ کے باوجود، مشوروں کے باوجود، جب سب کہہ رہے ہیں کہ ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کی جائے، وہ وسیع البنیاد حکومت قائم نہیں کر پا رہے یا نہیں کرنا چاہ رہے، وہ ان کی مشکلات اور ان کی ضد اور ہٹ ترمی اپنی جگہ پہ، لیکن اس سے ہرگز چشم پوشی نہیں کی جا سکتی کہ اب بھی امریکہ افغانستان کے اندر موجود ہے، اب بھی اس کی لابیز اس کے اندر موجود ہیں اور ان کی یہی خواہش ہے کہ افغانستان کی صورتحال بد سے بدتر ہو جائے، تاکہ وہ دنیا کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے 20 سالوں میں یہاں پہ امن و سلامتی، بھائی 20 سالوں میں آپ نے امن و سلامتی اگر قائم کی تو اب وہ امن و سلامتی برقرار رہنی چاہیے تھی، یہ کیا ہوا کہ ایک حکومت تبدیل ہونے سے پورے معاشرے کے اندر جو اس وقت تباہی ہے، وہاں پہ انفراسٹرکچر کی کیا پوزیشن ہے، وہاں پہ ابھی غربت و افلاس ہے، وہاں پہ ابھی سردیاں شروع ہو رہی ہیں اور جس انداز سے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بھوک اور افلاس سے لوگ جو ہیں وہ کسی بڑے المیے کا شکار ہو سکتے ہیں، تو ان 20 سالوں میں انہوں نے افغانستان کے لیے کیا کیا، افغان عوام کے لیے کیا کیا؟ یقیناً امریکہ افغانستان میں بیٹھ کے اس نے روس کے خلاف، چین کے خلاف، ایران کے خلاف، دیگر ہمسایہ ممالک کے خلاف تو یقیناً کچھ نہ کچھ پلاننگ کی ہوگی، لیکن ہم بظاہر جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ نے کچھ نہیں کیا تو بیچارے افغان عوام اور خود افغان ریاست کے لیے کہ اب وہ افغانستان وہی تباہ شدہ افغانستان ہے کہ جیسے سوویت یونین نے اپنی جنگ کے بعد جس حالت میں اس کو چھوڑا تھا، اس سے کوئی زیادہ ہمیں جدا صورتحال اور الگ صورتحال نظر نہیں آتی۔ لہذا اس موقع پہ امریکہ کا یہ بیان کہ ہمیں تشویش ہے القاعدہ اور داعش سے، یہ رائے عاموں کو دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس سیاسی گفتگو کا، ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اور سامعین، اسی سیاسی گفتگو کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چرا چراغِ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر دکھایا جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، پہلے دنیا محمد سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے. کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں, جلوہ حق دنیا کو دکھایا, جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ
حق. یہاں سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 18 آبان, 3 ربیع الثانی اور 8 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تین ربیع الثانی سن 421 ہجری قمری کو غزنوی سلسلے بادشاہت کے تیسرے بادشاہ محمود غزنوی نے وفات پائی. وہ سن 387 ہجری قمری میں اپنے بھائی اسماعیل کو شکست دینے کے بعد اقتدار میں آئے, اور انہوں نے ایران کے شمال مشرق کے صفاری, سامانی, آل بویا, آل زیار اور خارزم شاہی حکمرانوں کو شکست دی. سلطان محمود غزنوی نے بتدریج کئی دوسرے علاقوں کو بھی اپنے دائرہ اختیار میں لے لیا. انہوں نے کئی مرتبہ ہندوستان کی سرزمین پر لشکر کشی کی, لیکن آخر میں تہران کے نزدیک شہر رے جانے سے پہلے ان کا 34 سال کی حکومت کے بعد انتقال ہو گیا. نو نومبر سن 1729 عیسوی کو سیویل کے نام سے موسوم مشہور معاہدے پر دستخط ہوئے. اس معاہدے کی بنا پر فرانس اور اسپین نے اپنے سیاسی اور زمینی اختلافات کو ختم کر دیا اور ایک دوسرے کی زمینوں پر اپنے دعووں سے دستبردار ہو گئے. اس معاہدے میں فرانس نے یہ عہد کیا کہ آئندہ جس جنگ میں بھی اسپین شریک ہوگا، فرانس اس جنگ میں اسپین کا ساتھ دے گا۔ نو نومبر سن 1818 عیسوی کو معروف روسی ناول نگار ایوان تورگنیف پیدا ہوئے۔ کاج کا پرانا درخت ان کا پہلا ناول ہے جس نے کافی شہرت حاصل کی۔ ایوان تورگنیف کے ناولوں میں زیادہ تر کسانوں کے حقوق اور آزادی پر توجہ دی گئی ہے، اسی لیے ان کو زار روس کی طرف سے اذیت و آزار کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے دیگر ناولوں میں ایک شکاری کی سرگزشت اور کل کے نزدیک کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ایوان تورگنیف سن 1883 میں انتقال کر گئے۔ تین ربیع ثانی سن 1292 ہجری قمری کو معروف عالم دین آیت اللہ مرزا ابو القاسم کلانتری کا تہران میں انتقال ہوا۔ وہ فقہ اور معقولات و منقولات کے ایک عظیم عالم تھے۔ آیت اللہ کلانتری ابتدا میں ایک عرصے تک نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درسگاہ میں عظیم اساتذہ سے بہرہ مند ہوتے رہے۔ بعد میں شیخ الفقہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضی انصاری سے کسب فیض کیا اور اجتہاد کے مقام پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ کلانتری تہران کے معروف علماء میں شمار ہوتے تھے اور لوگوں میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے احکام الہی کی تبلیغ و ترویج کے لیے جد و جہد کی اور متعدد کتابیں لکھیں۔ نو نومبر سن 1953 عیسوی کو سعودی عرب کے بانی اور اس کے پہلے بادشاہ شاہ عبدالعزیز بن سعود کا انتقال ہوا۔ وہ 15 مئی سن 1880 کو پیدا ہوئے تھے۔ عبدالعزیز بن سعود اپنی پوزیشن کو مضبوط بنانا چاہتے تھے اور سن 1900 میں انہوں نے ریاض پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ نیز سن 1912 میں اپنے اقتدار کا دائرہ وسیع کر کے نجد تک پہنچا دیا۔ ابن سعود کو برطانیہ کی حمایت حاصل تھی اور انہوں نے سن 1932 تک نجد و حجاز کے علاوہ سعودی عرب کی جنوبی، مغربی، شمالی اور مشرقی ریاستوں پر اپنا تسلط جمع لیا۔ انہوں نے بالآخر 23 ستمبر سن 1932 کو سعودی عرب کے قیام کا اعلان کیا اور بادشاہی نظام حکومت کی تشکیل کی۔ انہوں نے سن 1933 میں سعودی عرب کے تیل کی تلاش اور تیل نکالنے کا لائسنس ایک امریکی تیل کمپنی کو دے دیا اور اس کے بعد کے برسوں میں امریکہ اور دیگر ممالک کو تیل فراہم کیا۔ شاہ عبدالعزیز بن سعود تقریباً 2 عشرے کی بادشاہت کے بعد 73 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آبان سن 1355 ہجری شمسی کو مجاہد اور انقلابی عالم دین حجت الاسلام شیخ نصرت اللہ انصاری کی شاہ ایران کی خفیہ پولیس ساواک کی حراست میں شہادت ہوئی۔ وہ ایران کے علاقے بوئن زہرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا اور حکومت مخالف سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر شریک رہے۔ ساواک نے انہیں سرگرمیوں کی بنا پر سن 1354 ہجری شمسی میں انہیں گرفتار کر لیا۔ 6 مہینے تک ساواک کی خوفناک ایزائیں اور تشدد جھیلنے کے بعد وہ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ آبان سن 1376 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین آیت اللہ شیخ محمد حسین کلباسی اصفہانی کی وفات ہوئی۔ وہ سن 1284 ہجری شمسی میں اصفہان کے ایک علمی اور دینی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ 17 سال کی عمر میں نجف اشرف چلے گئے اور وہاں انہوں نے سید ابوالحسن اصفہانی، ضیاء الدین عراقی اور شیخ محمد کاظم شیرازی جیسے علماء سے علم حاصل کیا۔ 30 سال تک نجف اشرف میں رہنے کے بعد وہ حوضۂ علمیہ قم چلے گئے، جہاں انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامی نبی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک مختصر نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار سیاست روس، جس نے خبر لگائی ہے جنرل میدان میں قدس بریگیڈ کے کمانڈر عراق کے دورے پر۔ اخبار لکھتا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل کہانی عراق گئے ہیں، اور وہاں انہوں نے اس ملک کے وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی سے ملاقات کی ہے۔ یہ دورہ ایسے حالات میں کیا گیا ہے کہ جب عراق بحرانی حالات سے گزر رہا ہے۔ انتخابات کے نتائج پر عوامی احتجاج جاری ہے، مظاہرین پر تشدد ہوا ہے، القاظمی کے گھر پر حملہ اور دہشت گردانہ اقدامات بھی جاری ہیں۔ تاہم اس ملک میں بحران کی سب سے بڑی وجہ غاصب امریکی فوجیوں کی موجودگی ہے۔ المیادین ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق جنرل کانی نے عراق کے وزیر اعظم اور صدر کے علاوہ دیگر کئی حکام اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، اور زور دیا ہے کہ عراق کو پائیداری اور قومی اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ عراق کے جو موجودہ حالات ہیں، ان میں جنرل کانی جیسی ایک شخصیت کے دورے کی سخت ضرورت تھی، جنہیں اس ملک کے حالات کا بخوبی علم ہے۔ عراق کے بحران میں غیر ملکی ہاتھ ہونے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ، سنی حکومت اور سعودی عرب نے ہمیشہ عراق میں بحران پیدا کیا، اور یہ طاقتیں اس ملک میں بحران کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں۔ روزنامہ رائے الیوم، کیا لیبیا کے انتخابات میں جیت کے لیے اسرائیل خلیفہ حفتر کی مدد کرے گا؟ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ لیبیا کے جنرل حفتر کے بیٹے صدام حفتر نے تل ابیب کا دورہ کیا ہے۔ ان کا یہ دورہ اس فالکن طیارے کے ذریعے کیا گیا ہے جو کچھ دنوں قبل دبئی سے تل ابیب گیا تھا۔ خلیفہ افتر نے معمر قذافی کی حکومت کے خلاف جنگ کے لیے امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کی مدد سے ورجینیا ریاست میں ایک چھاؤنی میں اپنے جنگجوؤں کو ٹریننگ دی تھی، اور اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے بیٹے نے بھی انہی کی راہ اپنائی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ ان کے بیٹے نے غاصب اسرائیلی حکومت پر اعتماد کیا ہے۔ اگر یہ خبر صحیح ہے جو کہ یقیناً صحیح ہے کیونکہ خلیفہ حفتر یا ان کے بیٹے کی جانب سے اس کی تردید نہیں ہوئی ہے, تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نے لیبیا میں قذافی حکومت کے خاتمے میں فرانس اور امریکہ کے تعاون سے اہم کردار ادا کیا ہے اور نیٹو کی مداخلت کے پیچھے اس کا ہاتھ رہا ہے. پاکستان سے چھائے ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے, تحریک طالبان امن مذاکرات, ماضی کا کوئی معاہدہ کامیاب نہیں ہو سکا. ماضی میں ناکام امن معاہدوں کے بعد پاکستان نے ایک بار پھر تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ امن مذاکرات کا آغاز کیا ہے. اگر دونوں فریق امن معاہدے پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ پاکستانی طالبان کے ساتھ پہلا نہیں بلکہ ساتواں معاہدہ ہوگا. شکئی, سراروغا اور سوات میں تین بڑے امن معاہدوں کے علاوہ حکومت نے سابق قبائلی علاقوں میں مختلف عسکریت پسند گروہوں کے ساتھ کم از کم تین امن معاہدے کیے, لیکن ملک میں پھر بھی امن قائم نہ ہو سکا اور حکومت کو دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کئی فوجی آپریشن کرنا پڑے. سیکیورٹی اور دفاعی تجزیہ کار اور سابق سیکیورٹی فاٹا بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ نے کہا کہ طالبان کے ساتھ درجنوں مرتبہ مذاکرات اور کئی امن معاہدے ہوئے لیکن ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. میں اپنے موقع پر قائم ہوں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات پہلے کامیاب ہوئے ہیں اور نہ ہی اب کامیاب ہو گئے. ایک سینئر صحافی اور امن اور تنازعات کے ماہر اسماعیل خان حالیہ مذاکرات کے بارے میں پر امید ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ماضی اور موجودہ حالات میں بڑا فرق ہے. روزنامہ قومی آواز جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے, تریپورہ کڑوا سچ اور میٹھا جھوٹ, اعظم شہاب. جھوٹ کی مٹھاس کی مانند سچ کی کڑواہٹ بھی مشہور ہے, جس میں ایک اگر اپنی تاثیر میں زہر کی مانند نقصان دہ ہو تو دوسری دوا کی طرح مفید ہے. اس کا اندازہ کرنا ہو تو تریپورہ سے متعلق گودی میڈیا کے گمراہ کن خبریں اور یو پی سی ایل کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کافی ہے. ہماری مودی حکومت کی ایک حصولیابی یہ بھی ہے کہ فی زمانہ جھوٹ بولنے پر انعام کے طور پر اشتہار ملتے ہیں اور سچ بولنے پر ملک سے بغاوت کا مقدمہ قائم ہو جاتا ہے. بنگلہ دیش میں گزشتہ درگاہ پنڈالوں پر حملوں کے بعد وشو ہندو پریشد نے 26 اکتوبر کو تریپورہ میں ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کر کے مساجد کے علاوہ مسلمانوں کی دکانوں اور گھروں پر حملے کیے. اس کی ویڈیوز جب سوشل میڈیا میں آئیں تو ریاستی سرکار نے اس سے انکار کر دیا. اس کا خیال رہا ہوگا کہ اتنی دور تریپورہ میں سچائی کا پتہ لگانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا اور قومی میڈیا کے سارے اس کا جھوٹ چل جائے گا, لیکن اس کی توقع کے برخلاف پیپلز یونین فار سول لبرٹیز کے وکیل مکیش کمار اور نیشنل کنفیڈریشن آف ہیومن رائٹس کے انصار اندوری نے زمینی حقائق کا پتہ لگانے کے لیے تریپورہ پہنچ گئے اور سپریم کورٹ کے وکلاء احتشام ہاشمی اور امت سریوستہ نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری کر دی. اور سامعین, آخر میں تسنیم نیوز ایجنسی کی یہ خبر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ایران کو بخوبی علم ہے کہ ہم کمزور ہیں. نیتن یاہو سنی حکومت کے سابق وزیراعظم نیتن یاہو نے اسرائیلی وزیراعظم کے خیال بیان دیتے ہوئے کہا کہ نفتالی بینٹ کمزور اور خاموش ہیں اور دنیا میں کوئی بھی رہنما انہیں اہمیت نہیں دیتا کیونکہ انہیں بخوبی علم ہے کہ وہ ایک صرف کٹھ پتلی ہیں. اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سمجھ اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام جو علامہ اقبال کے دن کی مناسبت سے, یوم اقبال کی مناسبت سے ہے. اس کے بعد پروگرام آج کا ایران نشر ہوگا, جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
در خیابان شما ای جوانان عجم جان من و جان شما ای جوانان عجم جان من و جان شما.
عزیز سامعین, شاعر مشرق علامہ اقبال کے یوم ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بھی پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. نو نومبر سن 1877 کو سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی. ماں باپ نے بچے کا نام محمد اقبال رکھا. یہی بچہ بڑا ہو کر 20ویں صدی کا ایک عظیم شاعر، مفکر اور فلسفی بنا اور شاعر مشرق کا لقب پایا. سامعین، علامہ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا. علامہ اقبال کے آباء و اجداد کشمیری برہمن تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ترک وطن کر کے سیالکوٹ مہاجرت کر لی تھی. ان کے والد شیخ نور محمد زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن دیندار تھے اور علماء کی صحبت میں رہتے تھے. نیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق تھے. ماں باپ نے علامہ اقبال کی اچھی تربیت کی، جس کے نتیجے میں وہ ایک عظیم شخصیت بن کر ابھرے. علامہ اقبال کے گھر کا ماحول مذہبی تھا، اور یہی وجہ رہی ہوگی کہ علامہ اقبال کو قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ شوق تھا. نیز وہ بڑی خوش الحانی سے تلاوت کیا کرتے تھے. علامہ اقبال جب 4-5 سال کے ہوئے تو سیالکوٹ کے ایک مکتب میں ان کی تعلیم کا آغاز ہوا. 8-9 سال کی عمر میں اقبال کو شہر کے اسکاچ مشن اسکول میں داخل کرا دیا گیا. علامہ اقبال کے والد اپنے بیٹے کے لیے دینی تعلیم کے حصول کو ہی کافی سمجھتے تھے، لیکن ان کے ایک دوست اور عالم سید میر حسن نے مشورہ دیا کہ اقبال کی تعلیم صرف درس قرآن اور دینیات تک نہیں رہنی چاہیے. تو علامہ اقبال کے والد نے میر حسن کو ہی یہ کام سونپ دیا. سید میر حسن نے ذمہ داری کے ساتھ علامہ اقبال کی رہنمائی کی، اور انہی کی صحبت میں علامہ اقبال میں شعری ذوق پیدا ہوا. سامعین، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے علامہ اقبال کا ایک بہت مشہور شعر پیش خدمت ہے. کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. علامہ اقبال بچپن سے ہی ذہین تھے، لہذا انہوں نے سن 1891 میں مڈل اور سن 1893 میں میٹرک میں امتیازی نمبروں کے ساتھ کامیابی حاصل کی، اور تمغہ اور وظیفہ بھی ان کو ملا. سیالکوٹ سے ایف اے کرنے کے بعد بی اے کے لیے وہ لاہور چلے گئے. علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور میں بی اے اور ایم اے کی تعلیم مکمل کی. ایم اے انہوں نے فلسفے میں کیا تھا. سن 1905 میں علامہ اقبال مزید تعلیم کی غرض سے انگلستان چلے گئے، اور کیمبرج اور میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے فلسفے میں اعلیٰ ترین ڈگریاں حاصل کی. پی ایچ ڈی کے حصول کے بعد انہوں نے لندن سے بیرسٹری کا امتحان بھی پاس کیا. وطن واپسی کے بعد ان کو گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کا پروفیسر مقرر کیا گیا. تدریس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال وکالت بھی کرتے رہے، جس کی کالج نے انہیں خصوصی اجازت دے رکھی تھی. علامہ اقبال اگرچہ کئی سال یورپ میں رہے، اور یورپی مصنفین اور مترجمین کے ساتھ ان کی نشست و برخاست ہوتی تھی، لیکن وہ کبھی بھی مغربی تہذیب و ثقافت سے متاثر نہیں ہوئے. کئی سال کے بعد اقبال جب یورپ سے وطن واپس آئے تو ان میں بڑی تبدیلی آ چکی تھی، اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی. نیز یہی موضوع ان کی شاعری کا بھی قرار پایا. سامعین، آئیے علامہ اقبال کا کچھ فارسی کلام سنتے ہیں، اور یہ کلام منظوم اردو ترجمے کے ساتھ ہے.
جز به نور خود نبیند خیش را، بر عیار مصطفی خود را زند، تا جهان دیگری پیدا کند.
مرد حق تخلیق کرتا ہے نئے انسان کی، کچھ نہیں اس کو نظر آتا بجز نور خودی. وہ بناتا ہے کسوٹی مصطفی کی ذات کو، تاکہ اپنے واسطے پیدا کرے دنیا نئی.
عشق را از تیغ و خنجر باک نیست، اصل عشق از آب و باد و خاک نیست. ای که می نازی به زفت گوسفند، زفت کن خود را که باشی ارجمند.
تیغ و خنجر کی ہے ہوتی عشق کو پروا نہیں، پانی مٹی یا ہوا اس عشق کا مبدا نہیں. بھیڑ بکری ذبح کر کے ناز کرتے ہیں جناب، ذبح کیجے نفس کو ہونا اگر ہے بار یا.
نشان مرد مومن با تو گویم، که چون مرگش رسد خندان بمیرد. گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن.
میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوتی ہے ایک مومن کی شان، راہ حق میں خندہ لب رہ کر وہ دے دیتا ہے جان. چاہتے ہیں آپ گر مثل مسلمان زیستن، یہ ہے ناممکن بجز ہم راہ قرآن زیستن.
عشق را از تیغ و خنجر باک نیست، اصل عشق از آب و باد و خاک نیست. ای که می نازی به زفت گوسفند، زفت کن خود را که باشی ارجمند.
تیغ و خنجر کی ہے ہوتی عشق کو پروا نہیں، پانی مٹی یا ہوا اس عشق کا مبدا نہیں. بھیڑ بکری ذبح کر کے ناز کرتے ہیں جناب، ذبح کیجے نفس کو ہونا اگر ہے بار یا.
وای قومی کشته تدبیر غیر، کار او تخریب خود تعمیر غیر. دین او عهد وفا بستن به غیر، یعنی از خشت حرم تعمیر دیر.
ہو گئی یہ قوم وائے کشتہ تدبیر غیر، اپنی ہی تخریب پر کرتی ہے جو تعمیر غیر. دین اس کا ہو گیا اغیار سے عہد و وفا، کر رہی ہے یہ حرم کی اینٹ سے تعمیر دیر.
علامہ اقبال فلسفی شاعر تھے اور مسلمان قوم کا درد انہیں ستائے رہتا تھا، لہذا انہوں نے اپنی شاعری اور فلسفے سے مسلم قوم کے درد کی دوا کرنے کی مخلصانہ کوشش کی. علامہ اقبال نے صرف اردو میں ہی اچھی شاعری نہیں کی بلکہ فارسی شاعری میں بھی انہوں نے اپنے نقش چھوڑے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اقبال کی شاعری کا اصل سرمایہ فارسی میں ہے، اور اردو کے برخلاف فارسی میں اپنے شعور پر انہوں نے بارہا تبصرہ بھی کیا ہے. علامہ اقبال معروف فارسی شاعر مولانا رومی کو اپنا روحانی استاد مانتے تھے اور انہیں پیر رومی کے نام سے یاد کرتے تھے. ان کی شاعری بھی مولانا رومی سے بہت زیادہ متاثر ہے. علاوہ ازیں فارسی کے ہی ایک اور عظیم شاعر حافظ شیرازی سے بھی ان کو خاص عقیدت تھی، لہذا فرماتے ہیں:
ہر وقت ذوق و قوه تفکر من اوج می گرفت، روح حافظ در من جلوه می کرد و من خود حافظ می شدم.
یعنی جب میرے اندر ذوق اور قوت تفکر عروج کو پہنچتی تھی تو حافظ کی روح مجھ میں جلوہ گر ہو جاتی تھی اور میں خود حافظ ہو جاتا تھا. سامعین، آئیے علامہ اقبال کا کچھ فارسی کلام سنتے ہیں، اور یہ کلام منظوم اردو ترجمے کے ساتھ ہے.
خدا آن ملتی را سروری داد، که تقدیرش به دست خیش بنوشت. به آن ملت سر و کاری ندارد، که دهقانش برای دیگران کشت.
خدا دیتا ہے اس کو ہی قیادت، لکھی جس قوم نے خود اپنی قسمت. جہاں غیروں کے جوتے کھیت دہقان، نہیں رکھتا وہ اس ملت سے رغبت.
سر دین صدق مقال اک الحلال، خلوت و جلوت تماشای جمال. در ره دین سخت چون الماس زی، دل به حق بربند و بی وسواس زی.
رمز دی ہے بولیں سچ، کھائیں پیئیں رزق حلال. خلوت و جلوت ہر ایک جا ہم رہیں محوے جمال. راہ دی میں سخت ہیرے کی طرح ڈٹ کر جئیں، وسوسے سے دور ہم حق پر جئیں حق پر مریں.
مجنون عشق را آرام جان حریت است، ناقه اش را ساربان حریت است. چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کار.
عشق کا ذهنی سکون آرام جان ہے حریت، اس کے ناقے کی جہاں میں سارباں ہے حریت. جیسے ہی قرآن سے رشتہ خلافت کا کٹا، حریت کو جام کڑوا زہر کا پینا پڑا.
حریت زاد از ضمیر پاک او، این می نوشین چکید از تاک او. کل مومن اخوتون اندر دلش، حریت سرمایه آب و گلش.
حریت پیدا ہوئی ان کے ضمیر پاک سے، میں یہ ٹپکی نبوت کے درخت تاک سے. کل مومن اخوتن جن کا دلی پیغام ہے، ان کے آب و گل کا ہی یہ حریت انعام ہے.
سامعین، علامہ اقبال مسلمانوں کی بہت زیادہ فکر اور ان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، لیکن ان کو مسلمانوں کے مستقبل سے نا امیدی بھی نہیں تھی، لہذا فرماتے ہیں:
چون چراغ لال سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجب، جان من و جان شما. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیده ام از روزن دیوار زندان شما.
چراغ لالا کی صورت میں جلتا ہوں خیابان میں، عجم کے نوجوانوں تم سمائے ہو میری جامیں. یہ زنجیر غلامی توڑ دے گا ایک مرد حق، کہ میں نے دیکھے ہیں روزن تیری دیوار زندہ میں.
چون چراغ لال سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم، جان من و جان شما. حسینانش تیزتر گردد فرو پیچیدمش، حسینانش تیزتر گردد فرو پیچیدمش. شعله‌ای آشفته بود اندر بیابان شما.
آج کا ایران،
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین توفیق کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران ایران میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین، گزشتہ ہفتے 13 آبان سامراج کے خلاف جدوجہد کے قومی دن کی آمد کے موقع پر ایران اسلامی کی وقار و عظمت میں ایک اور باب کا اضافہ ہوا. حال ہی میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بہادر اور دلیر جوانوں نے ڈاکہ زنی کی امریکی کوشش کو ناکام بنا دیا. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بہادر اور دلیر جوانوں نے ڈاکہ زنی کی امریکی کوشش کو عین اس وقت ناکام بنا دیا جب وہ بورۂ عمان میں ایرانی تیل بردار بحری جہاز کو روک کر اس پر لدا تیل دوسرے تیل بردار بحری جہاز میں منتقل کر کے نامعلوم مقام کی جانب لے جا رہے تھے. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے جوانوں نے ہیڈلی بورن کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ بحری جہاز کے عرشے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور اسے ایرانی ساحل پر لے آئے۔ امریکی بحریہ نے کئی ہیلی کاپٹروں اور جنگی کشتیوں کے ذریعے اس تیل بردار بحری جہاز کا تعاقب کیا، لیکن سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے جوانوں کے شدید انتباہ کے بعد انہوں نے پسپائی اختیار کر لی۔ رپورٹ کے مطابق امریکی بحریہ نے ایک بار پھر زیادہ فورس کے ساتھ مذکورہ بحری جہاز کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر اس بار بھی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ امریکی حکام نے بارہا ایران کو نقصان پہنچانے کے لیے اقدامات انجام دیے ہیں۔ البتہ ملت ایران کے خلاف وائٹ ہاؤس کی معاندانہ روشیں اور سرگرمیاں ہر دور میں مختلف نوعیت کی رہی ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی میں خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان محمود عباس زادے مشکینی نے امریکہ کی بحری قزاقی کے خلاف سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے حالیہ اقدام کی جانب اشارہ اور اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کوئی ملک امریکہ کی شرنگیزیوں کا اس طرح سخت جواب دے، کہا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد عین الاسد میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلی حملہ اور امریکیوں کی بحری قزاقی کے مقابلے میں حالیہ اقدام موجودہ حالات میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی طاقت و توانائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سمعین، گزشتہ ہفتے 13 آبان بروز جمعرات ایران میں سامراج کے خلاف جدوجہد کا قومی دن منایا گیا۔ اسلامی جمہوری ایران کی فضا 4 نومبر کو عالمی استکبار کے خلاف حیحات من الزلہ اور امریکہ مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ 13 آبان مطابق 4 نومبر کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے اور اسی طرح عالمی سامراج سے نفرت و بیزاری کے اظہار کے لیے ہر سال 4 نومبر کو ایرانی عوام یوم اللہ کے موقع پر بڑی بڑی ریلیاں نکال کر بانی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، شہدا انقلاب اور اپنے اصولی موقف سے تجدید عہد کرتے ہیں۔ تاہم کرونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ 2 سال سے ریلیوں کا انعقاد محدود پیمانے اور کرونا پروٹوکول کی پابندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ایرانی عوام اور طلبہ و طالبات مختلف پروگراموں میں عالمی استکبار سے نفرت و بیزاری کا اظہار اور اعلان کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 13 آبان 1979 میں ایرانی طلبہ نے ایران کے اسلامی انقلاب کے خلاف امریکہ کی مختلف سازشوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تہران میں امریکہ کے سفارت خانے جاسوسی کے اڈے پر قبضہ کیا تھا۔ ایران کے عوام ہر سال اسی مناسبت سے اس دن کو عالمی سامراج سے مقابلے کے قومی دن کے طور پر مناتے ہیں اور ہر سال سامراج کے خلاف اپنے اتحاد و یکجہتی اور قومی اقتدار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سامراج مخالف نعرے لگاتے ہیں۔ ایران کے ساتھ امریکہ کی دشمنی کی جڑیں بہت گہری ہیں اور زمانہ گزرنے کے ساتھ بتدریج اس دشمنی کی پرتیں کھلتی جا رہی ہیں۔ گزشتہ کئی عشروں سے جاری مداخلت اور دشمنی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے سلسلے میں امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور امریکہ اگر اسلامی جمہوریہ کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا تو اس میں ایک لمحہ بھی دیر نہ کرتا۔ اسی لیے امریکہ مسلسل ایرانوفوبیا پھیلانے، ایران کو خطرہ ظاہر کرنے اور تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بنابراین سامراج کے خلاف جنگ ختم نہیں ہوئی اور ملت ایران امریکہ کو بدستور ناقابل اعتماد سمجھتی ہے۔ سامعین، ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ویانہ مذاکرات میں تیزی سے پیش رفت کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ اور مغرب کی جانب سے زیادہ طلبی اور ایٹمی سمجھوتے سے الگ ہٹ کر کسی مطالبے سے اجتناب کرتے ہوئے حقیقت پسندانہ اور تعمیری رویہ اختیار کیا جائے۔ ٹیلی فون پر ہونے والے اس تبادلہ خیال میں ایران کے وزیر خارجہ نے ایٹمی موضوع میں روس کے مثبت اور تعمیری رویے کو سراہا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے تاکید کے ساتھ کہا کہ ویانہ مذاکرات میں تیزی سے پیش رفت کے لیے ضروری ہے کہ امریکی اور یورپی فریق ایٹمی سمجھوتے سے ہٹ کر کسی مطالبے سے پرہیز کریں اور حقیقت پسندانہ و تعمیری رویہ اختیار کریں۔ امیر عبداللہیان نے ایران کے خلاف امریکہ کی نئی پابندیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگرچہ اسلامی جمہوری ایران کو امریکہ کی نیک نیتی پر شک ہے، اس کے باوجود اگر امریکی فریق پوری طرح اپنے وعدوں پر عمل شروع کر دے تو اسلامی جمہوری ایران بھی معاہدے پر عمل درآمد شروع کر دے گا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے بھی ایٹمی سمجھوتے کی مکمل بحالی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام فریقوں میں سب سے پہلے امریکہ کو معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنا چاہیے۔ سرگئی لاواروف نے یاد دہانی کرائی کہ ماسکو نے ہمیشہ ہی ایٹمی سمجھوتے کے سلسلے میں امریکہ کے تخریبی اقدامات کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں امیر عبداللہیان اور لاواروف نے موسم سرما کے پیش نظر افغانستان میں انسان دوستانہ امداد بھیجنے کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا۔ ایران اور روس نے افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر بھی تاکید کی۔ سامعین، ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ویانہ مذاکرات پھر سے شروع ہو رہے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری نے گزشتہ ہفتے اپنے ایک ٹویٹ میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ انریکا مورا کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ کی غیر قانونی اور غیر انسانی پابندیوں کے خاتمے کے مقصد سے ویانہ مذاکرات 29 نومبر سے شروع ہوں گے۔ یورپی یونین نے بھی اس حوالے سے ایک بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویانہ میں 29 نومبر سے مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے اور اجلاس کے شرکا جوہری معاہدے پر مؤثر عمل درآمد کرانے کا جائزہ لیں گے۔ اس سے قبل امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان نے کہا تھا کہ ایران کے تناظر میں ہماری بنیادی ترجیح اسے مذاکرات کی میز پر واپس لانا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے یک طرفہ طور پر جی سی پی او اے یعنی ایٹمی معاہدے سے نکلنے کے بعد سے واشنگٹن ایران کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے ماضی کی طرح ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام پر اپنی پریشانی بھی ظاہر کی۔ قابل ذکر ہے کہ بائیڈن انتظامیہ ایران کے خلاف زیادہ دباؤ کی پالیسی کی ناکامی کو تسلیم کرنے کے باوجود جوہری معاہدے میں واپسی کے لیے ضروری اقدامات کرنے سے کنارہ کشی اختیار کر چکی ہے۔ دوسرے لفظوں میں بائیڈن انتظامیہ عملی طور پر ٹرمپ کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے حالیہ بیانات میں جوہری معاہدے اور اسلامی نظام کی اصولی پالیسیوں کے حوالے سے فرمایا تھا کہ جوہری معاہدے کے بارے میں بہت زیادہ باتیں اور وعدے کیے جا چکے ہیں، لیکن ہم نے ان باتوں اور اچھے اچھے وعدوں کی خلاف ورزی اور ان کے خلاف عمل ہوتے دیکھا ہے۔ اس بنا پر ان باتوں اور وعدوں کا کوئی فائدہ نہیں اور اس مرتبہ صرف عمل درآمد اہم ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید کی، اگر مقابل فریق کی طرف سے عمل درآمد ہوتے ہوئے دیکھیں تو ہم بھی عمل درآمد کریں گے اور اس مرتبہ اسلامی جمہوری ایران باتوں اور وعدوں پر قائل نہیں ہوگا۔ سامعین، اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ اگر سیاسی عزم موجود ہو تو دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کا عزم عملی جامہ پہن سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے ہفتہ عالمی ترک اسلحہ کی مناسبت سے اپنے ایک بیان میں کہا کہ 1970 میں ایٹمی ترک اسلحہ معاہدے پر عمل درآمد شروع کیے جانے کے وقت اس معاہدے کے رکن ممالک کو ایٹمی ہتھیار تباہ کرنے کا پابند بنایا گیا تھا، یا دوسرے لفظوں میں ایٹمی ترک اسلحہ کے رکن ممالک نے عہد کیا تھا کہ وہ اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو تباہ کر دیں گے۔ ایرانی مندوب مجید تخت روانچی نے کہا کہ بہت سے ممالک نے ایٹمی ہتھیار ترک کرنے کا وعدہ تو کیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی سیاسی ہیلے بہانوں سے ایٹمی ترک اسلحہ معاہدے این پی ٹی کی چھٹی شق کے مطابق اب تک اس پر عمل نہیں کیا۔ ایٹمی ترک اسلحہ اور ایٹمی عدم پھیلاؤ معاہدوں کے مطابق پڑوسی ممالک اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنے تمام ایٹمی ہتھیاروں کو تباہ کر دیں گے، اور قانونی لحاظ سے نہ صرف ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کسی بھی اقدام سے اجتناب کریں گے بلکہ اس طرح کے ہتھیار دوسرے ممالک میں منتقل کرنے، اپنے ملک سے باہر کسی اور ملک میں انہیں تعینات یا نصب کرنے اور ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے دیگر حکومتوں سے تعاون کرنے سے بھی گریز کریں گے۔ 28 اکتوبر کو اسلامی جمہوریہ ایران نے 1995، سن 2000 اور 2010 کے برسوں میں این پی ٹی کے رکن ملکوں کی نظر ثانی کانفرنس میں طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کی تجویز پیش کی تھی، جو جنرل اسمبلی کی فرسٹ کمیٹی میں اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی اکثریت سے منظور کر لی گئی ہے۔ طے پایا ہے کہ تقریباً ایک مہینے بعد اس قرارداد کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا تاکہ اسے وہاں سے بھی منظوری دلائی جائے۔ اس قرارداد میں این پی ٹی کے رکن ممالک سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ شفافیت اور بین الاقوامی نگرانی کے اصول کے مطابق اپنے ایٹمی گوداموں کو پوری طرح منہدم کرنے پر مبنی اپنے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے لازمی اقدامات تیز کریں گے۔ Oh,